أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. يا ايها الذين امنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا قمتم الى الصلاة, جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے چہرے دھو لیا کرو, وایدیکم الى المرافق, اور ہاتھ کوہنیوں تک, وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ, اور اپنے سروں کو مسح کر لیا کرو, مل لیا کرو پانی سے, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک, وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَتَّطَهَّرُوا, تو اگر تم جنبی ہو, عورتوں کے ساتھ تم نے تو ہم بستری کی ہو, تو خوب اچھی طرح پاک ہو لیا کرو, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى, یعنی اس میں غسل کا مفہوم ہے خوب اچھی طرح پاک ہونے میں, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, پھر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو, یعنی سفر کی حالت میں پانی کی کمیابی ہو سکتی ہے, پانی اتنا نہ ہو یا پانی نہ ملے, اور پھر تم میں سے کوئی آئے جائے ضروری سے, ضرورت حاجت پوری کر کے آئے, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا عورتوں کے پاس گئے ہو, فلم تجدوا ماء, اور تمہیں پانی نہ ملے, فتیمموا صعیدا طیبا, تو پاک مٹی کا قصد کر لیا کرو, فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, اور اس کو مل لیا کرو اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم, اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا, بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو, تم شکر گزار بن جاؤ. جیسے میں نے سورہ نساء میں بھی عرض کیا تھا کہ شریعت کے احکامات آتے ہیں تو پھر فوراً نماز کا ذکر آتا ہے. نماز اللہ کی یاد دلاتی ہے, نماز انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ اللہ ہے, اس کا مالک ہے, یہ اس کے احکامات ہیں. نماز میں اللہ یاد آتا ہے تاکہ نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ان دیے ہوئے احکامات کی پابندی کرنی انسان کے لیے آسان ہو. یہاں پر بھی شریعت کے احکامات آئے, اور ظاہر ہے کہ شکار نہیں کر سکتا آدمی, آج کل تو سفر بڑی جلدی طے ہو جاتا ہے نا, آپ نے احرام باندھا اور آپ فوراً گئے اور ٹیکسی میں, اور آپ نے عمرہ کر لیا, احرام کھول لیا. لیکن پہلے زمانے میں جب بہت ہفتوں میں سفر محیط ہوتا تھا, اگر آپ مدینے سے چلیں تو ایک ہفتے میں مکے پہنچتے تھے, اب درمیان میں اتنے 7 دن کا راشن لے جانا مشکل ہوتا تھا, وہ شکار بھی کر لیا تو شکار پر بھی پابندی ہو گئی. تو سخت احکامات ہیں, اسی طرح کھانے پینے کے احکامات میں احتیاط ہے, تو ساتھ ہی نماز کا حکم ہے. اور یہاں نماز کے ساتھ وضو کا جو ذکر آیا ہے, اس میں 4 چیزیں آئی ہیں, اور یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ وضو کے فرائض میں سے ہیں. چہرے کو دھونا, ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا, سر کا مسح کرنا, اور پیروں کو ٹخنوں تک دھونا, یہ وضو کے 4 فرائض ہیں. اس کے علاوہ جو باقی اعمال ہم کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے طریقہ ہے, مسنون طریقہ ہے وہ وضو کرنے کا. پانی کم ہو تو ایک دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے, پورا یقین کرنے کے لیے کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے تو 3 دفعہ دھونے کا بھی حکم ہے. اور یہاں پر خاص طور پر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ جو ہے, اس کے بارے میں دونوں قراتیں ہیں, وَأَرْجُلِكُمْ بھی ہے, اگر وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ہو تو پھر یہ عطف ہو جائے گا وَمْسَحُوا پر, مزہ کر لو پیروں کا. ہمارے ہاں اہل تشیح جو ہیں وہ ان کے ہاں وہی قرات ہے وَأَرْجُلِكُمْ, لیکن إِلَى الْكَعْبَيْنِ کی جو شرط ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اصل میں یہ فَاغْسِلُوا پر ہی عطف ہے, دھونے پر ہے. جیسے کہا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, ایک حد بنا دی کہ ہاتھوں کو دھویا کرو کوہنیوں تک, اس طرح پیروں کو دھویا کرو ٹخنوں تک. اور حدیث میں بھی الفاظ آئے ہیں کہ بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ دیکھا کرو کہ تمہاری ایڑیاں خشک تو نہیں رہ گئیں. تو اصل میں جو مفہوم ہے وہ دھونے کا ہی ہے. معروف قرات جو ہے وہ ارجلکم ہی ہے کہ پیروں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک. اور پھر اس کے بعد وہی حکم, یہ آیت کا جو حصہ ہے یہ بیان ہی وہی ہے جو سورہ نساء میں تھا, وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, تو مریض ہو یا سفر میں ہو, پھر تم میں سے کوئی جائے حاجت پوری کر کے آئے, یا عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی ہو اور پھر پانی نہ ملے, تو قصد کر لیا کرو, ارادہ کر لیا کرو پاک مٹی کا. تیمم کا طریقہ پاک مٹی, کوئی مٹی جو ہے اس پر آپ نے ہاتھ مارا, صاف جھاڑ لیا اس کو, کوئی مٹی ملنا مقصود نہیں ہے بلکہ ہاتھوں پر تھوڑی سی مٹی لگ گئی, اس کو ایک دفعہ مار کر چہرے پر پھیر لیا اور دوبارہ ہاتھ پر مٹی پر مارے جھاڑا اور اپنے کوہنیوں تک ہاتھوں کا مسا کر لیا. اور یہاں پر جو فتیمم یعنی تیمم جو ہے اس کا اثر لغوی مطلب قصد کرنا, ارادہ کرنا, لہذا تیمم کے لیے نیت بھی بہت ضروری ہے, یعنی ارادہ کرنا کہ جو میں ہاتھ مار رہا ہوں یہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے. دراصل یہ وضو کا نعم البدل ہے. صرف منہ کا لفظ فالتو ہے, اضافی ہے یہاں پر, اس مٹی کے ساتھ مسا کر لیا کرو. اور اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا, اللہ تو آسانی چاہتا ہے. پانی نہیں ملے تو یہ آسانی ہے انسان کی, پانی تکلیف دیتا ہے, پانی کسے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے, ایسی تمام حالات میں غسل کی بھی حاجت ہو یا وضو کی حاجت ہو, دونوں صورتوں میں صرف یہ اتنا سا کام جو ہے مٹی سے مسا کر لینا وہ کفایت کر جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا, تم پہ سے تنگی دور کر دی, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہارے لیے تمہارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے, کتنا خیال ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کو. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا. یہ شریعت دے دی, اللہ نے اپنے احکامات بتا دیے کہ میری بندگی کیسے کرنی ہے, کیسے میں راضی ہوتا ہوں. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اس عہد کا جو اس نے تم سے ٹھہرایا تھا, یہ وہی عہد یاد دلا دیا ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آیا, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اے اللہ ہم نے تیرے احکامات سن لیے اور ہماری پوری نیت ہے کہ ہم تیری اطاعت کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑی عظیم دعا مطلب جو سکھائی ہے, تعلیم دی ہے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, ہمارا ارادہ تو ہے اللہ تعالیٰ ہم نے حکم سن لیا ہے ہم اطاعت کریں گے, پھر ہم سے کوئی ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر بھول چوک ہو جائے, کوئی ہم سے غلطی ہو جائے, ہمیں یاد نہ رہے, ہم پر اضافی بوجھ نہ ڈال دینا جیسے پچھلوں پر ڈالے تھے. بہت عظیم دعا اللہ نے تعلیم دی ہمیں, سکھائی ہے کہ وہ دعا بھی ہم مانگ لیں تاکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات ماننے آسان ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہاں دلا رہے ہیں, اب یاد دوبارہ اس کو, شریعت کے تکمیلی احکامات جو اس سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں, وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ نے جو احسان تم پر کیا, وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اس عہد کو جو اس نے تم سے ٹھہرایا ہے. اس قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ہم نے مانا, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو, اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے, نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے ہماری نیت کیسی ہے, ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کے لیے رضا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. معاذ اللہ, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اب یہ وہ اس آیت کا حصہ دوبارہ آ گیا جو سورہ نساء کے آخر میں آیا تھا, وہاں پر تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, یہاں کہا گیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, وہاں تھا کہ کھڑے ہو جاؤ انصاف پر, حق و انصاف پر, اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر, یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف پر گواہ بن کر. بات ایک ہی ہے, اللہ عادل ہیں, بلکہ اللہ کی تو صفت العدل, اللہ تو سراپا عادل ہیں, اس عدل کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان بھی پوری بنی نوع انسان جو ہے وہ عدل و انصاف پر قائم ہو, اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں انصاف پر گواہی دینے والے بن کر, یا انصاف پر ڈٹ جائیں کھڑے ہو جائیں اللہ کی گواہی دینے کے لیے, مطلب ایک ہی ہے. لیکن جو اگلے حصے ہیں اس میں دیکھیں, وہاں پر آیا تھا کہ وہ بات جو ہے خواہ تمہارے اپنے خلاف ہو, ولو ولا انفسکم اول والدین والاقربین, خواہ وہ بات تمہارے خلاف, گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی پڑ جائے, اپنے والدین کے, اپنے قرابت داروں کے, ایک رخ وہ تھا کہ اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو بات حق و انصاف کی کرنی چاہیے, یہاں اس کا دوسرا رخ ہے, ولا یجرمنکم شنان قوم على الا تعدلوا, کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو. ہر موقع پر عدل کرنا ہے، خواہ بات کسی دشمن کے حق میں جا رہی ہو جب بھی اس کے حق میں گواہی دینی ہے، بات اپنے خلاف جا رہی ہو جب بھی گواہی صحیح دینی ہے. ایک دلو، عدل کرو، انصاف کرو. ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، نزدیک ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. دونوں پہلو آ گئے، گواہی خواہ اپنے خلاف ہو جب بھی عدل و انصاف کی بات کرنی ہے، اور کسی قوم سے دشمنی ہو، کسی گروہ سے، کسی شخص سے، اور میں اپنے دشمن کے حق میں گواہی دے دوں، نہیں. اللہ تعالیٰ کہنا ہے اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ کا وعدہ ہے ان اہل ایمان سے کہ جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، ان کے لیے بہت عظیم اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہوں گے دوزخ والے، معاذ اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ اپنی نعمتیں اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں، اے اہل ایمان ذرا یاد کرو جو اللہ نے تم پر احسان کیا. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ جب ایک قوم نے قصد کیا کہ تم پر اپنے ہاتھ اٹھائے، تم پر اپنے ہاتھ چلائے، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب تک تو ہے، اب یہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے. غزوہ احزاب میں بہت بڑا لشکر آیا تھا جو کہ ناکام چلا گیا. اس کے بعد بھی کوششیں جو ہیں کفار کرتے رہے کہ کسی طرح، مطلب ان کو پسند تو نہیں آئی تھی مسلمانوں کی جو بھی فتح ہے، جو بھی غلبہ حاصل ہو رہا تھا، جو بھی قوت بڑھ رہی تھی، تو کوشش انہوں نے کرنے کی، مطلب ایک کوشش کی کہ کچھ اقدام کریں، لیکن اللہ نے ان کی ہمتیں جو ہیں وہ بالکل ان کی پست کر دیں اور وہ کوئی اقدام نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ وہ احسان یاد دلا رہے ہیں کہ اب اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے ہیں تمہاری طرف سے، اور خاص طور پر جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا کہ مسلمان بالکل ان کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے، 1500 تھے، 1500 کی ایک نفری تھی، اور کفار کی بڑی کوشش تھی کس طرح مسلمانوں کو تیش دلا دیں، کوئی جنگ کی کیفیت پیدا کر دیں، خاص طور پر ان کے نوجوانوں کی، تاکہ وہ لڑائی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑائی نہیں ہونے دی. فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر تمام اہل ایمان کا بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کارساز ہے، تم اپنے اعمال کو درست رکھو. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اب یہاں سے وہ حجت تمام جو ہونی ہے یہود و نصارہ پر، وہ مضمون شروع ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بھی میثاق لے چکا، عہد تو ان سے بھی لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان پر 12 نقیب مقرر کیے تھے، 12 سردار، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے ان کے ہو گئے، ہر قبیلے پر ایک ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے جو رسول کے ذریعے سے ایک نقیب مقرر کر دیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ 12 نقیب مقرر کیے تھے، جب وہ 74 صحابہ جو ہیں انصار ایمان لائے تھے، اور 9 خزرج کے قبیلے میں سے اور 3 اوس کے قبیلے میں سے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کس معنی میں؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، زکات دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، جو بھی میں رسول بھیجوں گا، ہر رسول جو ہے ایک کے بعد جو بھی دوسرا رسول آئے اس پر ایمان لانا لازمی ہوتا ہے. وَعَذَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان رسولوں کی مدد کرو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے. کس کام کے لیے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں لازماً تم سے برائیوں کو دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اب اللہ کا چونکہ وعدہ ہے تمہارے ساتھ، یہ عہد و پیمان ہے، دو طرفہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے اس صریح کھلے وعدے کے بعد بھی کافر ہو جائے، منکر ہو جائے، فقط ضل سوا سبیل، تو وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا. فبیما نقضہم میثاقہم لعناہم، یہاں بات مکمل ہے، فقرہ مکمل ہے، وہاں پر خالی اللہ تعالیٰ نے جرائم گنوائے تھے. تو پس اس عہد کو توڑ دینے کے سبب ہم نے تم پر لعنت کی، ہم نے ان پر لعنت کی. لعناہم، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، معاذ اللہ معاذ اللہ. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اللہ کے عہدوں کو بار بار توڑنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دلوں میں سختی آ جاتی ہے. یحرفون الکلمہ عن موادعہ، یہ کلام کو پھیرتے ہیں اس کے مقام سے، یعنی تحریف کرتے ہیں اللہ کے کلام میں. ونسوا حظاً مما ذکروا بہ، اور بھول گئے اس جو ان کو نصیحت کی تھی اس سے فائدہ اٹھانا بھول گئے، یعنی وہ نصیحت ہی بھول گئے تو وہ نصیحت ان کے فائدے کے لیے کی گئی تھی، لہذا فائدہ نہیں ہوا ان کو. ولا تزالوا تطلعوا على خائنۃ منہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو ان کی خیانتوں کا پتہ چلتا رہے گا. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے سے لوگ. فاعفوا عنہم واصفحوا، تو ان سے درگزر کیجئے، ان کو اگنور کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، تین قبائل تھے وہاں پر یہود کے، تو میثاق مدینہ ہوا، ان سے ڈیفنس آف مدینہ کا ایک پیکٹ کیا گیا کہ اکٹھے ہو کر اس مدینے میں، یعنی ایک تو آپس میں ٹھیک طرح سے رہیں گے، اور اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو مل کر دفاع کریں گے. لیکن ہر بار ہر قبیلے نے بددیانتی کی، اپنے عہد کو توڑا، جس کے نتیجے میں ایک ایک کر کے وہ قبیلے وہاں سے جلا وطن کر دیے گئے، بلکہ بنو قریظہ کے ساتھ تو اور بھی برا سلوک ہوا ان کے خیانت کے سبب. تو آپ مطلع ہوتے رہیں گے، ان کی خیانتوں کا پتہ چلتے رہیں گے. کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا دعوت دے کر اور ان پر کوئی پتھر گرانے کی کوشش کی، کبھی زہر دینے کی کوشش کی، کبھی کوئی جادو کرنے کی کوشش کی، تو سازشوں میں مصروف رہے. اور بہرحال نہ صرف مدینے میں بلکہ جا کے دوسرے قبائل کو بھی اکسا کر لاتے رہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مددگار تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا، ان سے بھی ہم نے میثاق لیا تھا. فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے بھی بھلا دیا اور وہ بھی فائدہ اٹھانا بھول گئے اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر ہم نے ان کے دلوں میں دشمنی اور بغض کینہ ڈال دیا قیامت کے دن تک کے لیے. دونوں چیزیں مراد ہیں. عیسائیوں میں نصارہ میں ہی بہت سے فرقے بن گئے اور آپس میں بہت ان میں لڑائی، اور اب آج کل بظاہر نظر آتے ہیں وہ کہ کوئی آپس میں بڑی محبت سے رہ رہے ہیں، لیکن آج کل بھی ان کے آپس میں دلوں میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ان کے بڑے فرقے ہیں، خاص طور پر پروٹیسٹنٹ اور کیتھولکس جو ہیں ان کے درمیان، لیکن پچھلی ان کی جو پرانی تاریخ ہے بہت خون آلود ہے، بہت خوریزی ہوئی ہے ان کی. ہمارے ہاں جو ہمیں مسلمانوں میں اب اتنے فرقے بن گئے اور آپس میں ہے اس پر بات کی جاتی ہے، عیسائیوں میں اس سے بہت زیادہ خوریزی ہوئی، اور عیسائی اور یہودیوں، نصارہ اور یہود کے درمیان بھی بہت بغض رہا ہے اس پچھلی صدی میں آ کر ان کا آپس میں، کیونکہ یہودیوں کی مدد سے جنگ عظیمیں دو جنہوں نے جیت لی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہودیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، کچھ معیشت ان کے کنٹرول میں آ گئی، ورنہ یہود و نصارہ میں بھی بڑا بغض تھا، کیونکہ یہود نے تو بہت بڑا الزام لگایا تھا عیسائیوں کے رسول پر، لہذا ان کے درمیان بھی بہت بغض رہا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جتا دے گا جو کچھ کے وہ بناتے رہے گھڑتے رہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اب ان دونوں گروہوں کو ان کے جرائم بتا کر کہ تم نے میثاق کو توڑا، تم نے نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب ان کو حجت تمام کی جا رہی کہ چلو پہلے تو جو کچھ ہو گیا ہو گیا، اب دیکھو اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، دیکھو اب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث کر دیا ہے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ ظاہر کرتے ہیں تم پر، واضح کرتے ہیں بہت سی چیزیں جو تم کتاب میں، الکتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، جن پر تمہارے علماء نے پردہ ڈالا ہوا، تمہیں بتاتے نہیں تھے، اب وہ ظاہر کرتے ہیں. صحیح دین جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اس کو واضح کر رہے ہیں. ویعفو عن کثیر، جو چیزیں بتانے والی جو بڑے بڑی غلطیاں تھیں ان کو واضح کر رہے ہیں، اور بہت سی جو چھوٹی چیزیں ہیں ان کو اگنور بھی کر رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دیکھو تاکید، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک کتاب مبین آ گئی. اب یہاں پر دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کہ نور اور کتاب مبین، یہ واو تفسیری ہے، نور بھیج دیا یعنی قرآن پاک بھیج دیا ہم نے، ایک واضح کتاب بھیج دی، اور یہ بھی یہاں سے مطلب لیا جا سکتا ہے کہ نور جو ہے اس کا ریفرنس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کہ اب ہماری طرف سے تمہارے پاس نور، ایک نور ہدایت، لائٹ ہاؤس، سرچشمہ ہدایت آ گیا پورا، اور روح جو ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اروا جو ہیں ان کی اصل جو ہے وہ تو نور ربانی ہی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے اس کے کیا کہنے. تو نور جو روح محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، روشنی کے مینار ہیں وہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں کے لیے تو اسوۃ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوۃ حسنہ ہے وہ بھی ہدایت کا منبع ہے. اور کتاب مبین، جیسے سورہ بینہ میں 30ویں پارے میں آیا ہے کہ وہاں بینہ کہا گیا اس کو، رسول من اللہ صوفا مطہرا فیہا کتب قیمہ، ایک رسول ہم نے تمہیں بینہ کے طور پر بھیج دیے جو تمہیں اللہ کے احکامات اللہ کی کتاب تم پر واضح کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور کتاب مبین دونوں چیزیں آ گئی ہیں. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اب اس نور اور کتاب مبین کے ذریعے سے اللہ راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے ان کو جو اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرنا چاہتے ہوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہوں، اللہ کی رضا کے تابع ہونا چاہتے ہوں. سبل السلام، سیدھے راستے، سلامتی کی راستے کی طرف. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جیسے میں نے کہا تھا کہ ان آیات میں جو حصہ ہے قرآن مجید کا سورہ مائدہ میں اہل کتاب پر حجت، اتمام حجت ہو رہی ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. معاذ اللہ، اللہ خود اس دنیا میں آ گئے مسیح ابن مریم کی صورت میں. اب یہ کچھ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایک ان کا ایک عقیدہ وہ تو تثلیث والا ہے، ایک عقیدہ یہ ہے کہ مسیح ابن مریم جو تھے وہی ان میں ہی معاذ اللہ، معاذ اللہ، گاڈ انکارنیٹ، اللہ حلول کر گئے. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه، کون ہے جس کا بس چلتا ہے اللہ پر، کچھ بھی بس چلتا ہے، کچھ بھی اختیار ہے اللہ کے مقابلے میں، اگر اللہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے اور ان کی والدہ کو، وہ امہ ومن فی الارض جمیع، اور تمام بنی نو انسان کو، تمام مخلوق جو کچھ بھی زمین میں اس کو ہلاک کر دے، کس کا بس چلتا ہے؟ کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں جیسے اور مخلوق ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے بندے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں ہیں، بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے پیارے ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے، کہیے پھر کیوں تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب دیتا رہا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو اس کی تخلیق مخلوق میں سے، جیسے اس کی اور مخلوق ہے تم بھی انسان ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ کا اختیار ہے جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، پھر دہرا دیا، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں اور جو کچھ کے درمیان ہے، سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب دیکھو تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے جو تم پر واضح کرتے ہیں اس کے بعد کہ رسولوں کے آنے میں تب وہ ایک وقفہ آ گیا تھا. فترت من الرسول، 600 سال کا تقریباً 550 سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان پے در پے رسول اور انبیاء آتے رہے، بیک وقت دو دو تین تین بھی موجود رہے، اور اس کے بعد حضرت مسیح کے بعد تقریباً 550 سال کا وقفہ ہے یہ، بلکہ تقریباً وہی اگر وہی کا آغاز لیا تو 600 سال بن جاتے ہیں. تو اس وقفے کے بعد اب ہمارے رسول تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں جو تم پر واضح کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو. ان تقولوا ما جانا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا. فقط جاکم بشیر و نذیر، تو دیکھو تاکید تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ گئے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. زور کس بات پر ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اللہ پر ایمان کے دعوے دار تو وہ تھے، آخرت پر ایمان کے دعوے دار بھی وہ تھے، رسولوں کے ماننے والے بھی وہ تھے، اب ایک محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کی کمی تھی۔ اس پورے رکوع میں یہود و نصارہ کے خطاب میں ایمفیسس جو ہے وہ کس بات پر ہے کہ ہمارے اس رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس رسول پر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ نور ہدایت ہے، وہ کتاب مبین ہے، اس پر ہدایت ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں ذرا یاد کرو اللہ کے احسانات جو اس نے تم پر کیے، اذ جعل فیکم انبیاء، جب تمہارے اندر انبیاء اٹھائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہارے اندر بادشاہت، یعنی بہت سے اگر دیکھا جائے تو بادشاہت صحیح تو ان کی قائم ہوئی تھی حضرت موسیٰ کے بعد، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ذریعے، لیکن پہلے بھی تاریخ میں حضرت یوسف کو جو غلبہ حاصل تھا، مصر میں جو مقام حاصل تھا، بادشاہوں جیسے ہی ان کا مقام تھا، اور جب ان کے بھائی بھی آ گئے تھے تو وہ بھی شہزادوں کی طرح کی زندگی وہاں گزارتے تھے۔ اس جعل فیکم انبیاء، تمہارے اندر انبیاء اٹھائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں تم کو بادشاہ بنایا، بادشاہت بھی دی، دنیا کی نعمتیں تمہیں دیں، وآتاکم ما لم یؤتی احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس وقت تک تو یہی چیز تھی، یہی چیز حقیقت تھی، یعنی کتاب بھی دی حضرت موسیٰ کو، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا اتمام کر دیا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے، دنیاوی جاہ و حشمت، اقتدار، مال و دولت، اس سے بھی نوازا حضرت داؤد، حضرت سلیمان کی جو سلطنتیں تھیں، اور اخروی ہدایت کا بندوبست بھی کیا، ان کو تورات شریعت دی گئی، اور بہت سے انبیاء مبعوث کیے گئے جو بار بار آ کر ان کو جب بھی یہ دین میں ٹیڑھ نکالتے تھے ان کو پھر سیدھے راستے پر ڈالنے کا کام کرتے تھے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، اے میری قوم کے لوگوں، اس زمین مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، یہ فلسطین کی زمین تھی، حضرت یوسف کے زمانے میں یہ فلسطین سے مصر پہنچ گئے تھے، حضرت موسیٰ کی ذمہ داری یہ تھی، ان کو جو بھیجا گیا تھا، ایک تو رسول تھے وہ بنی اسرائیل ہی کی طرف، اور فرعون کی طرف بھی تھی، پیغام تو اللہ کو اس کو بھی پہنچایا، لیکن یہ کہا تھا فرعون سے کہ اس قوم کو میرے ساتھ واپس جانے دو، فلسطین جائیں، تو جب وہاں سے یہ واپس آئے ہیں تو کہا کہ داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یہ فلسطین کی سرزمین، ولا ترتدوا ولا ادبارکم، اور پیٹھ پھر کر نہ لوٹو، فتن قلیب خاسرین، تو تم جا پڑو گے کہ بڑے نقصان میں، خسارے میں۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے قداور لوگ ہیں، بڑے جفاکش اور بڑے زبردست لوگ ہیں، وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ یہاں سے نکل نہ جائیں، ان کو پہلے نکالو پھر ہم جائیں گے، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، تو کہا دو اشخاص نے ان میں سے، یہ دو اشخاص میں سے، ایک تو یوشع بن نون تھے جو حضرت موسیٰ کے بعد نبوت بھی جن کو ملی، حضرت موسیٰ کے خاص شاگرد تھے، اور ایک اور ان کے ساتھی تھے جو فنہ ان کا نام آتا ہے، ان دو کو حضرت موسیٰ نے بھیجا تھا پوچھ کے آنے کے لیے، انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ ہاں ایسی قوم ہے، تو انہوں نے کہا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا، یعنی وہ جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے سچے پیروکار تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے بھی نصیحت کی اپنی قوم کو کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے شہر کے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو گئے تم ہی غالب ہو گئے، اللہ کا جو وعدہ ہے تم داخل تو ہو، چلو تو صحیح دروازے کی طرف، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اگر تم واقعی تمہارا ایمان ہے، اللہ پر ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم داخل ہو گئے تو اللہ ان کو نکال دے گا۔ قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، پوری قوم نے جواب دے دیا، یہ قوم جب نکلی تھی جو ان کی بک آف ایکسوڈس ہے اور بک آف نمبرز میں ان کی مردم شماری ہے، 600,000 کی تعداد میں وہاں سے نکلے تھے مصر سے، جو پورے صحرا سینا کراس کرتے ہوئے فلسطین کی سرزمین تک پہنچے، ان 600,000 میں سے کم از کم کوئی 100,000 تو ایسے ہوں گے جو جوان مرد ہوں، بڑے جوان ہوں، لڑنے کے قابل ہوں، وہ بھی نہ ہو کم از کم 50,000 تو ہوں گے، لیکن پوری قوم نے جواب دے دیا کہ اے موسیٰ ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ساری عمر داخل نہیں ہوں گے، ابدا ما داموا فیہا فذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا اور لڑو تم دونوں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے تھے۔ یہ نتیجہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے دیے تھے، اور بار بار اس عصا کی برکت سے ہی ان کو نجات بھی ملی فرعون سے، اور اس عصا سے بڑے انہوں نے کام ہوتے دیکھے تھے. سمندر پھٹ گیا پورے کی پورے 600,000 کی فوج نکل گئی. انہوں نے کہا موسیٰ اپنا عصا لے کر جا, وہ رب کا نمائندہ تیرے ہاتھ میں عصا ہے, جا کر دروازے میں مار وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تمام جدوجہد انسانی لیول پر رہ کر کی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت جو میسر ہوئی, جن کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور بدر کے موقع کی وہ تقریر جو ہے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو انہوں نے خطاب کہا جب بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے. وہ دو قافلے تھے, ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ ایک کوئی فوج بھی آ رہی حفاظت کے لیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے کہ دیکھیں ان میں کیا وہ ہے. تو جو مکے کے مہاجر آئے ہوئے تو ان میں سے سب تیار تھے ظاہر ہے, لیکن نصارہ میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ان میں سے بھی کوئی سردار اٹھے. تو مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے تقریر کی تھی کہ اللہ کے رسول, ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہ سمجھیے کہ جنہوں نے اپنے رسول کو جواب دے دیا تھا. آپ کہیں گے تو آپ جو کہیں گے ہم آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے. تو یہ ان صحابہ کی تربیت ہوئی, یہ فرق تھا ان صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں ان کی قوم میں. تو حضرت موسیٰ کو بڑا افسوس ہوا ان کے جواب پر. قال ربی, کہا اے میرے رب, انی لا املک الا نفسی واقعی, میرا تو اختیار اپنی جان پر ہے اور اپنے بھائی پر ہے ہارون علیہ السلام. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, تو میرے اور ہمارے اور اس قوم کے درمیان جدائی ڈال دے, یہ جو قوم فاسق ہے, نا ہنجار ہے, نا فرمان ہے, ففرق ہمارے درمیان فرق کر دے, علیحدہ کر دے اس قوم سے ہمیں. قال فإنها, کہا اللہ تعالیٰ نے کہ رہنا تو ان کے ساتھ ہی پڑے گا, آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ان کو سزا کے طور پر. قال فإنها محرمۃ علیہم اور بین سنا, یہ سرزمین ہم نے 40 سال تک کے لیے ان پر اب حرام کر دی ہے. وہ جو پرانی غلام نسل کے لوگ آئے تھے وہ مر گئے, نئی نسل جو ہے وہ صحرا میں جوان ہوئی, پھر انہوں نے جہاد کیا جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے, اور پھر ان سرزمین انہوں نے وہ حاصل کی. یتیہون فی الارض, یہ 40 سال تک زمین میں مارے مارے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین, تو اس فاسق قوم پر افسوس مت کر. اب اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ اگلا واقعہ بیان کر رہے ہیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے نبی ان کو آدم کے دو بیٹوں کا حال پڑھ کر سنا دیجئے, حقیقی بیان. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, جب ان دونوں نے قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَر, تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد ہوتی تھی تو اس میں طریقہ یہ تھا کہ ایک حمل میں جو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے اور اگلے حمل میں جو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے, تو ان کی شادیاں اس طرح ہوتی تھی کہ ایک حمل کی بیٹی اور دوسرے حمل کا بیٹا جو ہے. حابیل اور قابیل جو دو بھائی تھے, ان میں سے قابیل کو اپنی ہی بہن جو ہے اس سے شادی مطلب کرنے کا خیال ہوا, وہ پسند آ گئی, جبکہ وہ اصل میں حق بنتا تھا حابیل کا. تو جب تنازع بڑھا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو اللہ کے حضور. اور اس زمانے میں رواج اس وقت یہی تھا کہ جب بھی لوگ قربانی کو سب پیش کرتے تھے تو آسمان سے کوئی شعلہ آتا تھا, جس کی قربانی مقبول ہوتی تھی اس کو جلا دیتا تھا وہ شعلہ. تو حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی, تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں کی گئی. قال لا اقتلنک, تو قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, حسد اس کو ہو گیا. اب وہ مطلب قربانی قبول نہیں ہوئی, اس کے بعد بھی اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی, بلکہ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا, اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين, تو حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی جو ہے اس کو قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, اگر تو ہاتھ اٹھائے گا مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے. ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک, میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. انی اريد ان تبوء باسمي واسمك, میں تو چاہتا ہوں کہ تو حاصل کر لے, میرے بھی گناہ سمیٹ لے اور اپنا بھی گناہ اٹھا لے. فتکون من اصحاب النار, اور تاکہ تو ہو جائے آگ والوں میں. وذالک جزاء الظالمین, اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. معاذ اللہ. فطوعت له نفسه قتل اخیه, اب ظاہر ہے اس کے اندر ایک کشمکش تو ہوئی ہوگی, بھائی ہے, بھائی کی محبت بھی ہے, لیکن اپنی یہ خواہش بھی پوری کرنی ہے. بالآخر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا. فَقَتَلَهُ تو اس کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ اب پشیمانی ہوئی، قتل تو کر دیا اس وقت حسد کی آگ میں، لیکن بعد میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بھائی کی اس باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کیسے کرے، کیا کرے اس کے ساتھ، پہلا قتل ہوا تھا سرزمین دنیا اس زمین میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو اپنی چونچ سے کرید رہا تھا، لیوریہ تاکہ اس کو دکھلا دے کیفا یواری سا ہوتا خی، کہ اپنے بھائی کے جسم کو، لاش کو کیسے چھپائے. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سا ہوتا خی، کہنے لگا ہائے افسوس، مجھے یہ بھی اتنی بھی سمجھ نہیں تھی، میں اتنا بھی مجھ سے نہ ہو سکا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کو، لاش کو چھپانے کا طریقہ مجھے آ جاتا. فاصبح من النادمین تو ہو گیا پچھتانے، شرمندہ ہو گیا. من اجل ذلک، اب یہ دونوں طرح مراد ہوتا کہ اسی طرح شرمندہ ہو گیا، یا من اجل ذلک اسی بنیاد پر، کتبنا علی بنی اسرائیل، کتبنا علی بنی اسرائیل کہ ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جو کوئی قتل کرے کسی جان کو بغیر کسی جان کے عوض کے، یعنی قتل کے بدلے، قصاص کے بدلے، او فساد فی الارض یا زمین میں فساد کرنے کے لیے، فکأنما قتل الناس جمیعا تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری بنی نوع انسان کو قتل کر ڈالا. جو بھی تمدن ہے اس کی میں جان اور مال کی حرمت ہے، کسی کی جان لے لینا بلا کسی وجہ کے بہت بڑا گناہ ہے. ومن احیاها اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، زندہ رکھا، فکأنما احیا الناس جمیعا یہ ایسا ہی جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات اور لا چکے ان کے پاس ہمارے رسول واضح کھلے ہوئے حکم نشانیاں، ثم ان کثیرا منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون پھر بھی بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں وہ ہیں جو اسراف کرتے ہیں، دست درازی کرتے ہیں، یعنی ناحق لوگوں قتل و خوریزی کرتے ہیں، لوگوں کا مال قصب کر لیتے ہیں، اسراف کرتے ہیں زمین میں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا اب اس خوریزی کی، دہشت گردی کی سزا بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو زمین میں فساد مچائیں، یہ سزا ہے ان کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، یعنی اگر کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات نافذ ہوں اس کے مقابلے میں آتے ہیں. ویسعون فی الارض فسادا یا زمین میں فساد مچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے شریعت میں؟ ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ یا تو ان کو قتل کر دیا ہے، بلکہ یہاں پر یقتلوا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے ان کے، او یسلبوا یا ان کو مسولی پہ چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سم سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، زمین میں سے نکال دیا جائے اس جگہ سے. ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ ہے دنیا کی رسوائی ان کے لیے، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہم اعذنا من ذالک. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں اس کے پہلے کہ وہ تمہارے ہاتھ آئیں، تمہیں ان پر قدرت حاصل ہو، یعنی پکڑے جانے سے پہلے اگر وہ اپنے ان گناہوں کی اپنے سے توبہ کر لیں. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. کسی ملک میں فساد ہو رہا ہو، بہت خونریزی ہو رہی ہو، تو ایک جنرل ایمنسٹی والا بھی ہے کہ جو ہتھیار ڈال دے، یہ وہ چیز ہے کہ جو توبہ کر لیں پہلے، اس سے پہلے کہ ان کو پکڑا جائے، تو ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکتی ہے. بے شک سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.